سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے لذت درد بے مثال ہے. آج ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ان اشعار سے پہلے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت پھول پوری قدس سرہ العزیز جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے شیخ تھے ان کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج بمکان جناب حاجی سلام الدین صاحب 1959 کے زمانۂ قیام میں یہ اشعار ہوئے تھے. اور حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی دروغ صاحب میرے ان اشعار کو مجلس احباب میں سنایا کرتے تھے. کبھی کبھی حضرت مرشدی پھول پوری قدس سرہ العزیز بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے. تقریباً یہ تمام اشعار حضرت والا قدس سرہ کے سنے ہوئے ہیں اور سنتے وقت حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی. پہلا شعر اس میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آواز نہیں کرو, خاموش بیٹھو.
لذت ہجر کو ملال ہے دولت
آج خطر
نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. بسیط کا دن ہے اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس میں روزے قیام اور تراویح اور ذکر و اذکار اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائی, گناہوں سے بچنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, اس سب پر خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو اس میں غفلت کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہم ساری عمر تقویٰ سے رہیں گے, کیونکہ اس رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک ریفریشر ہوتا ہے سال بھر کا, کہ اس میں 11 مہینے میں جو ہم سے سستی ہو جاتی ہے, جیسے گاڑی کی بیٹری کمزور پڑ جاتی ہے, پھر چارجنگ کرا لو تو پھر طاقتور ہو جاتی ہے, تو یہ ایک چارجر ہے رمضان کا, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. مگر وہ ان لوگوں کے لیے مہربانی ہے, ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے سمجھنے کی کہ جو سمجھ رکھتے ہیں, خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور دین کے احکام کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے, تو انہیں کے لیے جو ہے یہ چیزیں نعمت ہیں. اور بعض لوگ دین سے گھبراتے ہیں, دور بھاگتے ہیں, یہ ان کی ناسمجھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی ناسمجھی کو دور کر دے. تو اس رمضان المبارک کا یہ شکریہ ہے عید الفطر. فطر کے معنی کھولنے کے ہیں, یعنی اس دن منہ کھل جاتا ہے, لہذا عید کے دن روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. کیونکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ بندگی یہی ہے, عبدیت یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ باندھے تو بند جاؤ, مالک باندھے تو بند جاؤ, جب مالک کھولے کھل جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ اب تم خوشی مناؤ, اور خوشی حقیقت میں اسی کی ہے, عید کی خوشی اسی کے لیے ہے جس نے رمضان کے روزوں کو اچھے طریقے سے رکھا ہو اور تقویٰ کے ساتھ رہا ہو, گناہوں سے بچا ہو اور نمازوں کی پابندی کی ہو, تراویح میں خوب اچھی طرح قیام کیا ہو اور آنکھوں کی اور زبان کی اور دل کی حفاظت کی ہو. غرض یہ کہ پوری جتنی زیادہ تابع داری جس بندے نے کی ہوگی اس کے لیے اتنی ہی خوشی کا دن ہے. اور اس دن کھانا پینا اور جائز تفریح کرنی چاہیے, اور اسی لیے بچوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے لوگ عیدی وغیرہ دے دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو جائز حدود میں ہیں اس کو انجام دینا چاہیے, اور فرحت اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے. اسی لیے اچھے کپڑے پہننا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے بطور شکر کے, اور ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہذا کپڑے اچھے پہنے تو وہی کپڑوں کے پہننے کی دعا ہے, اللہم الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ایک دعا یہ بھی ہے, یہ نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے, اور ایک دعا یہ ہے جو ہم ہر وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما اواری بھی عورتی و اتجمل بھی فی حیاتی. شکری شکر ہے ہر دعا کے اندر, ہر نعمت میں, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس کے ذریعے میں اپنے سطر کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی کو زینت دیتا ہوں. تو کپڑے پہنے تو تفاخر کے لیے, دکھلانے کی نیت نہ ہو, تفاخر کی نیت نہ ہو, اس کا خاص خیال رکھیں. اپنی راحت کے لیے پہنے, بڑھیا کپڑا پہننا منع نہیں, لیکن اپنے لیے پہنے, اپنی آرائش اور آسائش کے لیے پہنے, لوگوں کو دکھلانے کی نیت کرنے سے پہننے والا, اس کے لیے وعید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اچھے کپڑے پہننا اور خوشی کا اظہار کرنا, کھانا پینا, کھلانا پلانا, مہمان نوازی کرنا جائز حدود کے اندر, اسراف نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, تو یہ سب چیزیں جو ہیں عید کے دن کے لیے ہیں. اور عید کا حقیقت میں ایک ہی دن ہوتا ہے عید الفطر کا, چھٹیاں چونکہ حکومت 3 دے دیتی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 3 دن کی عید ہوتی ہے, باقی یہ کہ 2 دن جو ہے وہ ملنا ملانا رشتہ داروں سے سب ٹھیک ہے, اور جو ہے مہمان نوازی کرنا اور بچوں کو خوش کرنا اور اپنے دسترخوان پر کھانے پینے میں وسعت کرنا, یہ سب اظہار شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اظہار مسرت ہے، شکر گزاری ہے، اس کو جائز حدود میں رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے ایک شعر جس کو فرمایا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے سن کے بہت تعریف کی، بہت داد دی، اور ان الفاظ میں داد دی کہ آپ کا یہ شعر بہت حسین ہے. فرمایا کہ میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. یعنی کہ عید کے دن بھی ہم اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں. کوئی خوشی جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل ہو وہ حرام ہے، اور حقیقت میں خوشی نہیں ہے، وہ اپنے غموں کو دعوت دینے کا انتظام ہے، غموں کا انتظام کرنا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. جو خوشی مالک کو ناراض کر کے حاصل ہو اس پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لعنت ہو، ایسی خوشی ہم نہ اٹھائیں. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. اور ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہمارے رتے والے کے شعر ہے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. اپنے پالنے والے کی جو ہے وہ کو ناراض کرنا، ان کو ناخوش کرنا انتہائی نمک حرامی کی بات ہے. نمک حرام ہے یہ آدمی جو شریعت کے خلاف چلتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، محتاجوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے. جو خود عاجز ہیں، محتاج ہیں، مرنے والے ہیں، حسن بگڑ جائے تو وہ اپنے حسن کو واپس نہیں لا سکتے، جوانی چلی جائے اپنی جوانی کو واپس نہیں لا سکتے، اسی طرح مال آ جائے، مال چلا جائے، مال کو واپس نہیں لا سکتے، شکل و صورت بگڑ جائے، شکل و صورت اچھی نہیں کر سکتے، بڑھاپا آ جائے جوانی نہیں لا سکتے، موت آ جائے تو زندگی نہیں لا سکتے. سب عاجز لوگوں کی خاطر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا، اپنے مالک کو ناراض کرنا، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور اپنے مالک کی تابع داری اور 100% اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. اور خصوصاً جو یہ موبائلوں کا فتنہ ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ آخرت تو تباہ کر ہی دی ہے، وہ لوگ جو اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں موبائل کے، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی ہے، دنیا کے بھی کام کے وہ نہیں رہے. راتوں کو موبائل میں لگے رہتے ہیں، دن میں پڑے سوتے ہیں. دن کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے بعد کے وقت کے لیے برکت کی دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اب روزی کے لیے تنگ ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں مارے مارے پھر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بالکل بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی قدر نہیں ہے اور اس پر عمل کی توفیق نہیں ہے. کہ صبح کے وقت میں برکت ہے تو برکت تو ہم نے سو کر کھو دی، آپ جو ہے مارے مارے پھر رہے ہیں. کسی کو نوکری ہے یا کاروبار بھی ہے، اس میں تنگی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے. اور چونکہ اندر ظاہر ہے کہ موبائلوں کے اندر، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی اور خطرے کی بات عقیدے کی خرابی ہے. طرح طرح کے اشکال ڈال دیتے ہیں کہ خدا کو کیسے پہچانے، خدا ہے نہیں ہے، طرح طرح کے سوال. اور جو خصوصاً نوجوان نسل جو اولیاء اللہ کی صحبت میں نہیں رہتے، ان کے ایمان جو ہے مضبوط نہیں ہوتے، وہ ان سوالوں سے متاثر ہو کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا دماغ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر چکر کھا کے پریشان ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ خوف کی وجہ سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور عقائد ان کے خراب ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ. تو سب سے بڑا خرابی اور فتنے کی بات تو یہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں اتنے فتنے ہوں گے جیسے کہ تسبیح کے دانے کی طرح، تسبیح کے دانے گرتے رہے کہ کر کے ایسے فتنے آئیں گے. اور جو شخص ان فتنوں کو جو ہے جھانک کر دیکھنا چاہے گا کہ ہم ذرا دیکھ تو لیں کہ اس میں کیا ہے، کیا بات کہی گئی، تو فرمایا کہ وہ اس میں ضرور گرفتار ہو جائے گا. یہ فتنے جو ہے جو جیسے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے یا آنکڑا کہتے ہیں اس کو، کہ اس میں کوئی چیز ذرا سی الجھ جائے تو وہ پھنس جاتی ہے، وہ اس کی ساخت ہی ایسی ہوتی ہے. مچھلی ذرا سا منہ مار دے کانٹے میں تو مچھلی پھنس جاتی ہے، تو پھر نکال نہیں پاتی اس کو. تو اسی طرح سے یہ آنکڑوں کی طرح یہ فتنے ہوں گے عقائد کی خرابی کے اور گمراہی کے. تو جو شخص جھانک کے بھی دیکھے گا تو اس میں مبتلا ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ موبائل ہے کہ لوگوں کو ایسے پرکشش سائٹ بنا دیتے ہیں، اور ایسے سوالات اچانک سے آ جاتے ہیں بڑے دلچسپ، آدمی سوچتا ہے کہ چلو اس کو ہم دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، بس وہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے پھر عقیدے کی خیریت نہیں. خصوصاً جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبت سے دور رہتے ہیں وہی لوگ ایسے فتنوں میں جو ہے بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں اور جو ہے دجالی فتنے کا بھی یہی لکھا ہے کہ دجالی فتنے میں بھی ایسے ہی لوگ گرفتار ہو جائیں گے اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے جو لوگ سنتوں پر نہیں چلتے اولیاء اللہ کی صحبت میں نہیں رہتے ایمان کمزور ہے تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اس فتنے سے بہت بچنا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ گندگیاں تو اپنی جگہ ہیں جس کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کتنے فساد پیدا ہو رہا ہے اور جوانیاں برباد ہو رہی ہیں اور معذوری پیدا ہو رہی ہے مردانہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے معذوری پیدا ہو رہی ہے اور گھر ٹوٹ رہے ہیں گھروں کو آگ لگ رہی ہے تو خاص طور سے خوب اہتمام کے ساتھ اسے بچنا چاہیے اور ہمیشہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے جب بھی گناہ کا تقاضا آئے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کر لیں کہ یہ دنیا میں ہمیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ صبر کے لیے دی ہے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں گناہوں کے اس پہ ہم صبر کریں تو اس کا بدلہ خدا تعالیٰ جنت میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر عطا فرمائیں اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنت ایسی جگہ ہے جہاں جو کچھ تم چاہو گے جو تمہاری خواہش ہوگی وہ بھی ملے گی اور جو چیز تم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گا اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اور ہر طرح کی نعمتیں ہیں کہ وہاں عزت کے مکان بھی ہیں بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑے بڑے باغات ہیں اور خالی یہی نہیں جن چیزوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر یہ تو چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موٹی موٹی وہ بیان فرمائی جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے جس سے انسان لالچ کرتا ہے مثلا ایک انسان کو کوئی پلیجر ٹور کی دعوت دی جائے کہ بھئی آپ کو پلیجر ٹور ہم مفت میں فراہم کرتے ہیں فلاں ملک کی خوبصورت سینریاں دکھاتے ہیں تو اس طرح سے انسان متاثر ہوتا ہے اس ماحول سے اسی طرح جو ہے انسان کو حسن کی خواہش ہوتی ہے شہوت کی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ نے حوروں کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں جو حورے ہیں وہ یہاں کی مٹی کے کھلونے کیا حیثیت رکھتے ہیں ان کے آگے کس قدر جو ہے وہ وہاں پر رنگین زندگی ہے مزیدار زندگی یا بالکل یعنی جس کو یہاں کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ آئیڈیل لائف ہے بہت ہی زیادہ رنگا رنگ لائف ہے رنگین لائف ہے وہاں حقیقت میں رنگین لائف تو وہاں ہے یہاں تو تھوڑی یہ رنگ بھی جو ہے عارضی ہیں فنا ہونے والے ہر گناہ کے اندر بے چینی اور عذاب کی خاصیت ہے گناہ کر کے چین نہیں ہوتا کتنے بھی آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھا لیں کتنے بھی آپ حسین مناظر جا کے دیکھ لیں دل کو چین نہیں ملے گا حقیقت میں غور کریں آپ کو حقیقی خوشی نہیں حاصل ہوگی بلکہ دل مسلسل بے چین رہے اور جو اللہ والے ہیں تقویٰ سے رہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بغیر ان چیزوں کے بھی وہ مزہ عطا فرما دیتے ہیں جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کر لیا کرے حکیل امت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس لالچی ہے اس کو لالچ دے دیا کرو کہ تھوڑا صبر کر لو میں تمہیں اچھی والی دوں گا اچھی والی پلاؤں گا میں اچھی والی نعمتیں ملیں گی تھوڑا سا صبر کر لو پر اس دنیا کی زندگی کی حقیقت صبر ہی صبر ہے دین کی حقیقت صبر ہی صبر ہے کہ اپنی خواہش پہ نہیں چلنا تھوڑے دن کی بات ہے بس اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہم چل لیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی ایسی زندگی جو نعمتوں سے بھرپور ہے اور ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے صالحین بندوں کے لیے جو دنیا میں میرے ہو کر رہے نفس و شیطان کے بن کے نہیں رہے ماحول کی نظر نہیں ہو گیا بلکہ انہوں نے ہمیشہ میرے حکم کو دیکھا میرے حکم پہ چلے ان کے لیے میں نے ایسی چیزیں جنت میں جمع کر رکھی ہیں کہ جن کو کسی کان نے سنا نہ ہوگا کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا اور نہ ہی کسی کو تصور گزرا ہوگا دل پہ کہ وہ کوئی ایسی نعمت بھی ہو سکتی ہے لہذا جنت جو ہے پر مکان ہے اور پر شور ہے پر شغب ہے وہاں فرصت ہی نہیں ہوگی لذتیں ہی لذتیں ہیں کوئی غم نہیں کوئی تشویش نہیں کوئی پریشانی نہیں مگر انہی لوگوں کے لیے جو دنیا میں متقی ہو کر رہے اللہ کے ہو کر رہے اور خدا نخواستہ اگر زندگی کو غفلت میں گزارا ہم نے تو پھر یہ سب نعمتوں میں نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں خدا نخواستہ اور ان میں کمی بھی آ سکتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کمی ہوگی اور جو بڑی جو لوگ متقی ہوں گے اللہ والے بن کے رہیں گے تو پھر ان کے لیے ان نعمتوں میں خوب اضافہ ہوگا. جس قدر تمہاری مہربانی ہو, جس قدر تمہاری قربانی, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. جتنا یہاں ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر و جستجو رکھیں گے انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں اتنا ہی بڑا درجہ جنت میں عطا فرمائیں گے, اور بڑی بڑی نعمتیں, اور ہمیشہ کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی, ان میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی, ان کی لذت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. شرابیں ہیں, شراباً طہورہ ہے, اور جو ہے وہ غلام ہوں گے وہاں, ایک ایک جنتی کے ہزاروں ہزاروں غلام ہوں گے, اور اس کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے محلات یاقوت اور سونے اور چاندی کے بنے ہوئے, اور جو ہے پرندے خواہش کرے گا کہ یہ پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا, وہ پرندہ خود بخود بھون کے جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا. جوانی کو کبھی زوال نہیں ہوگا. جنت میں جب داخل ہوں گے خدا تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کریں گے, سب کو جوان بنا کے داخل کریں گے. لہٰذا ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری سیدھی سادی تھی, روتے ہوئے جانے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جنت میں ہر انسان کو جوان کر دیا جائے گا, جوان ہو کے جاؤ گی. تو خوش ہو گئی. تو اس طرح سے مذہبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو جنت کے اندر جوانی ہی جوانی ہوگی. محدثین نے لکھا ہے, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جو جنت میں جوانی کا ذکر ہے, 30 سے 33 سال کے درمیان عمر ہوگی. تو یہاں تو ہم سمجھتے ہیں 30-33 سال جو ہے وہ جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے, لیکن جنت کے اندر یہ عین شباب کا وقت ہوگا, 30 سے 33 سال. اور یہ جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی, بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں, تو جب گناہ کا تقاضا نفس کرے تو اس کو جنت کی نعمتیں یاد دلاؤ. اور اگر زیادہ کوئی آدمی جوان عمر کا ہے, دل مضبوط ہے, اور گناہ کا زیادہ تقاضا ستاتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے مرشد کے مشورے سے مراقبہ کرے, قبر کا مراقبہ کرے, دوزخ کا مراقبہ کرے, کہ اگر ہم گناہ کریں گے خدا تعالیٰ ہمیں جہنم میں جلا سکتے ہیں. جب یہاں کی آگ کا تحمل نہیں, تو پھر ہم وہاں کی آگ کا کیسے تحمل کریں گے جو 70 گنا زیادہ ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے, موت ایک پل ہے اس زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونے کا. موت کیا ہے؟ انتقال کا ایک پل ہے, منتقل ہونے کا. اس زندگی کا مسافہ ایک اگلی زندگی سے ہونے والا ہے, عن قریب ہونے والا ہے. بس جو آدمی اس زندگی کے لیے محنت کرتا ہے, جلدی جلدی وہاں کی کرنسی اکٹھی کرے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مزے میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اخاف علی هذه الامۃ کل منافق یتکلم بالحکمۃ ویعمل بالجور. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا, میں اس امت پر, یعنی اپنی امت پر, ہر منافق کے شر سے ڈرتا ہوں جو علم و حکمت کی باتیں تو کرتا ہے اور کام ظلم کے کرتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی وعظ کہتا ہے لوگوں کو معتقد بنا کر کہ ان سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اور خود اس پر عمل نہیں کرتا. آج کل یہی ہو رہا ہے, موبائلوں میں, کیبلوں کے اندر گمراہ قسم کے لوگ, چور قسم کے لوگوں نے اپنے حلیے بدل لیے ہیں, داڑیاں رکھ لی ہیں, یا داڑیاں نہیں بھی رکھ لی, اب تو جہالت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ داڑھی بھی کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو فرمائے کہ اس کا دل تقوی کے نور سے خالی ہوتا ہے, اور یہی صفت منافقوں کی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے وجود سے اپنی امت پر خوف فرمایا. اللہ تعالیٰ جملہ خدام دین کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے, میری بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, آمین. اور سب کے صدقے میں اس عبد ناکارہ کی بھی حفاظت فرمائے, آمین. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. پانی پینے کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا. مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پئیں, یا کوئی بھی ایسا برتن جس سے دفعتاً اچانک پانی آ جانے کا احتمال ہو, یا اس برتن سے سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو, یعنی کوئی ایسی بند چیز جس کے اندر سے نظر بھی نہیں آ رہا اور دفاتن پانی آ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو منہ لگا کر پانی نہ پیئے، کسی برتن میں نکال کر پینا چاہیے۔ صرف پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعات ہیں۔ واقعہ نمبر 14 بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ادریس ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام زندگی تقویٰ کامل کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو، سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے۔ اللہ ہمارے دل کو دین کی طرف پھیر دے اور ہمیں نیک سمجھ عطا فرما دے، قلب سلیم، فہم سلیم اور عقل سلیم عطا فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دنیا آخرت کے سب کام بنا دے، تمام جائز حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، حرام سے 100% حفاظت فرما، 100% حلال نصیب فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، فاغننا بفضلک عن من سواک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دے، اور اے اللہ جن کی اولاد ہے ہم کو بھی اور ان اولاد ہماری اولادوں کو بھی اپنا 100% مطیع اور فرما بردار اور دیندار اللہ والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عید مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔